अलम तरा इल्लज़ीना क़ीला लहुम कुफ़ू अयदीयकुम, क्या तुमने नहीं देखा उन लोगों को जिनको कहा गया कि अपने हाथ रोक के रखो, रोको अपने हाथों को। ये किस वक्त की बात हो रही है, इसका भी कॉन्टेक्स्ट समझे। जिस वक्त मुसलमान मक्का में थे उनको इस कदर टॉर्चर किया गया, अगर आप उनके वाकयात उठा के देखें रोंगटे खड़े हो जाते इंसान के, किस किस तरह का जुल्म रवा रखा गया उनके साथ। अब आप क्या सोचते हैं, क्या उनके अंदर हिम्मत नहीं थी लड़ने की, क्या वो इसका जवाब नहीं दे सकते थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हुक्म देते वो तो जाने कुर्बान करने को तैयार थे। एक दफा हजरत बिलाल को हुक्म देते कि तुमने बस रात को सोते हुए ऐसा उठा के नेजा मारो, खत्म कर दो अबू जहल को, खत्म कर दो अबू लहाब को, खत्म कर दो ये बड़े बड़े सरदार जो इस तरह के काम कर रहे हैं, रिटेलिएट करो। क्यों नहीं कहा? इसलिए कि अल्लाह ताला का हुक्म था कुफू अयदीयकुम, अपने हाथों को रोक के रखो, तुमने जवाब नहीं देना। जितना भी तुम पे जुल्म किया जाए तुम मुड़ के कोई भी बदला या कोई भी, कितना मुश्किल होता है रात को उसको सोया हुआ आदमी है उसके ऊपर हमला कर दिया जाए, मार दिया उसको, कोई मुश्किल तो नहीं था। लेकिन फिर उससे क्या होता होता है, वो लोग तो पहले ही कहते थे ये शर पसंद लोग, ये तो घरों में यानी रिश्तों को अलग करने वाले, बाप को बेटे से, चचा को भतीजे से इसने दूर कर दिया और इसने ऐसे किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे यही इल्ज़ाम लगाते थे ना, इन्होंने बागी कर दिया हमारे गुलामों को, हमारे गुलामों को किसी और रास्ते पर ही ले गए। तो ये जो उनका इल्ज़ाम था ये तो ट्रू हो जाता अगर रिटेलिएशन आती, तो उन्होंने कहना था देखा हमने तो कहा था ये तो है ही ऐसे, ये देखो अब ये कर रहे हैं, ये हैं ही शरपसंद लोग। तो वो जो उनके वो जस्टिफाई करते अपनी जुल्म को और ज्यादा जुल्म करते, भले उन्होंने बहुत जुल्म किया लेकिन फिर जस्टिफाई हो जाना था। अभी क्या था, खुद सोचें कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि कुछ जवाब नहीं देते और उन पे जुल्म हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, जिसको दुनिया में कहते हैं ना नॉन वायलेंट मूवमेंट। ये समझ लें नॉन वायलेंट मूवमेंट थी जो मक्का में चली। शेबे अबी तालिब में एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, चार दिन नहीं, छः दिन नहीं, साल नहीं, दो साल नहीं, तीन साल तक मुसलमान वहाँ पर बगैर खाने पीने घर और कई ज़रूरियात के उनके बगैर वहाँ पे महसूर रहे थे। हर एक को कहा गया था कोई मुसलमान के साथ बात नहीं करेगा, लोगों को ऐलान कर दिया गया था और एक पैक्ट एक मुआहदा लिख दिया गया था और लटका दिया गया था वहाँ पे काबा में, कोई इनको अपनी लड़की नहीं देगा, इनकी लड़की से कोई शादी नहीं करेगा, कोई इनके साथ मुसाफा भी नहीं, हार्ड टच भी नहीं कोई इनको करेगा, कोई इनको कोई चीज़ बेचेगा नहीं, कोई इनसे कोई चीज़ खरीदेगा नहीं, कि ये भूखे मर जाए यहाँ पे। कैसे वो जिंदा रहे फिर इतना अरसा, हुरमत वाले महीनों में बस वो आ जाते थे और जो लोग हाजी यहाँ पे कुर्बानियाँ करते थे वो खाले ले जाके सारा साल रख देते थे, उनको जला जला के खाते रहते थे, तो हाथ क्यों नहीं उठाते थे, आ जाते ना सारे मिलके यहाँ पे सबको मारते और रातों को निकल आते और मार मार के चले जाते, लोगों को छीन लेते चीज़ें उनसे, डाके मारते, हाँ ऐसे क्यों नहीं किया उन्होंने, उनके हाथ बंधे हुए थे क्या या वो कमज़ोर थे? किसी को पीठ पीछे खंजर मारना तो कोई मुश्किल नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता, मुसलमानों की दो चार की जान चली जाती, वैसे भी तो वो शहीद कर ही रहे थे। आपने कभी नहीं सोचा कि क्यों ऐसा कहा गया, नहीं तुम अपने हाथ रोके रखो, इसलिए कि मुसलमानों की तैयारी नहीं थी अभी, उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग वो नहीं हुई हुई थी अभी, अभी उनको मजबूत करना था, अभी किरदार साजी थी इनकी, अभी इनकी ट्रेनिंग होनी थी, अभी इनको इस काबिल बनाना था कि ये आगे चलकर एक रियासत को संभाल सके। अभी ये मरना मारना शुरू हो जाता तो खत्म हो जाते। अल्लाह ताला ने तरबियत करनी थी, तरबियत, और फिर एक نان وائلنٹ موومنٹ جب چلنی تھی تو اس کے بعد ہی ہے نا کہ وہ کہیں پہ بھی لوگوں کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے تھے. ان کے اپنے لوگوں میں سے لوگ کھڑے ہو گئے تھے جو کہتے تھے یہ ظلم ہے. شیب ابی طالب میں جب یہ محسور ہوئے تھے تو کس طرح سے جا کے یہ سب ختم ہوا تھا؟ کچھ لوگ کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا یہ ظلم ہے, یہ کیا کر رہے ہو, انہی میں سے کافروں میں سے. تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے حمایتی بنا دیتا ہے, لیکن جب مظلوم ظالم بن جائے تو پھر نہیں کچھ ہو سکتا. یہ آج بھی دنیا میں نان وائلنٹ پروٹیسٹس ہوتی ہیں نا, جب ایسی پروٹیسٹ ہوتی ہے تو پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ دشمن میں سے ہی حمایتی کھڑے کر دیتا ہے. تو ان سے کہا گیا کفو ایدیاکم, تم ابھی نہیں ہاتھ اٹھاؤ گے. 13 ایئرس تک انہوں نے کوئی ہاتھ نہیں اٹھایا. اسی لیے جب جنگ بدر میں کافر آئے تھے تو ان کے اندر وہ جذبہ ہی نہیں تھا. ان کو پتا تھا ہم نے ان کے اوپر اتنا ظلم کیا ہے. دیکھیں جن لڑنے کے لیے پیچھے کوئی اسٹرینتھ ہونی چاہیے, کوئی جذبہ ہونا چاہیے اندر. ان کو پتا تھا ہم نے ان کے اوپر اتنا ظلم کیا ہے, ہم جسٹیفائڈ نہیں ہیں, انہوں نے کیا کیا ہے. اور مسلمانوں میں ایک جذبہ تھا, وہ اس جذبے سے لڑے تو اپنے سے 3 گنا دشمن کے اوپر بھی انہوں نے فتح پا لی. تو یہ 13 سال کو ہم بھول جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سے, کہ یہ زیادہ تو مکن پیریڈ ہے, مدنی پیریڈ تو کم ہے. زیادہ وہ پیریڈ ہے, دیکھیں مکہ میں 2/3 قرآن نازل ہوا, 2/3, مدینہ میں تو 1/3 نازل ہوا. پھر بھی ہم کیا لیتے ہیں, جنگوں کی باتیں لیتے ہیں. جنگ کر لی, یہاں پہ چلے گئے, جنگ کی وہاں پہ, وہ جہاد کیا, آج اٹھو اور بس لڑنا شروع کر دو بغیر سوچے سمجھے, بغیر کسی تیاری کے, بغیر کردار سازی کے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ, تم اپنے ہاتھ روکے رکھو اور توجہ کس چیز کے اوپر کرو, اپنی نماز کو قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو. یہ کیا چیزیں کس چیز سے تعلق رکھتی ہیں؟ کیریکٹر بلڈنگ سے. اپنے آپ کو اسٹرانگ کرو, پہلے اپنی تربیت ہونی چاہیے. اب یہ تو لوگوں کو آسان لگتا ہے, جب جائیں گے ہم نماز چاہے ہو نہ ہو, اور چیزوں کا اسلام کی پتہ ہونا ہو, جائیں گے ہم لڑیں گے مر جائیں گے, ہمیں شہید ہونے جانا ہے جنت میں چلے جانا ہے, چلو یہ تو آسان راستہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں, کسی کو قتل کرنا دین کا مزاج نہیں ہے, یاد رکھیں. ان کو اجازت نہیں دی ہوئی تھی, کیونکہ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے دین کی دعوت کا کام ہاتھ روک کے کیا جاتا ہے. مکہ میں سارا وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے رہے نا, ہاتھ روک کے کیا جاتا ہے. یہ چھپی ہوئی دہشت گردی سے, سازشوں سے, انتقام کے جذبات کے ساتھ جا کے مار دھاڑ کرنے سے اس سے دین کا کام نہیں ہوتا. اس سے دین کی دعوت کا کام پیچھے چلا جاتا ہے. 13 سال تک مسلمانوں نے مار کھائی, 13 سال. اور کہا, حکم کیا دیا گیا, اگر تمہارا دل چاہتا ہے نا بہت لڑنے کو, تمہارے بازوؤں میں بہت طاقت ہے, کیونکہ وہ کہتے تھے ہمیں کیوں نہیں لڑنے کی اجازت, ہم کیوں ہاتھ باندھے ایسے پڑے رہے, بلکہ دعائیں کرتے تھے کہ ہمیں اجازت ملے. اور ایک جگہ یہ بھی ہے کہ عبد الرحمن بن عوف اور آپ کے ساتھی مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ, ہم کفر کی حالت میں زیادہ عزت والے تھے, آج اسلام کی حالت میں تو ہم ذلیل سمجھے جانے لگے. کیا مطلب تھا؟ یعنی اب بجائے اس کے کہ ہم ان سے لڑتے, ہم تو اس وقت تو بڑے اس سے رہتے تھے, تم تڑاک سے رہتے تھے, بڑے عزت کے ساتھ رہتے تھے, جب سے اسلام میں آئے ہیں الٹا کیا ہو گیا, وہ ہمیں ذلیل کرنے لگے اور ہم آگے سے اپنے بس ہاتھ ایسے ہی رکھے میں, اور ہم مقابلے کی ہمیں اجازت نہیں ہے اور ہم کچھ مار نہیں سکتے, تو ہم تو الٹا ذلیل ہو گئے, ہم ذلیل سمجھے جانے لگے, کوئی ہم واپس کچھ ریٹیلیٹ کر ہی نہیں سکتے نا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, مجھے اللہ کا حکم یہی ہے کہ ہم درگزر کریں کافروں سے, جنگ نہ کریں. یہ حکم تھا، وہ تو چاہتے تھے کہ ہم اپنے دلوں کی بھڑاس نکالیں، وہ تو چاہتے تھے کہ ٹھیک ہے روز روز کی یہ جو مرنا ہے اس سے بہتر ہے انسان ایک دفعہ مر جائے. لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس طرف توجہ دلائی کہ اب تم میں اگر تمہارے بازوؤں میں طاقت ہے ساری رات نماز میں کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے حضور گڑگڑاتے رہو، تمہارے پاس بہت ذرائع ہیں، بہت وسائل ہیں، بہت مال ہے، اللہ کے راستے میں دے دو، غریبوں کو دو، لیکن ابھی لڑنا نہیں ہے. ایک پورا دور ہوتا ہے جس میں قرآن کی طرف بلایا جاتا ہے، آؤ قرآن کی طرف، آؤ توحید کی طرف. سارا مکن پیریڈ کیا ہے؟ توحید، رسالت، آخرت، بس یہ تین چیزیں تو ہیں. آؤ عقیدے کو صحیح کرو اپنے، اللہ کی محبت، آخرت کا دھیان، یہ دلوں میں راسخ کیے جاتے ہیں. اس دوران میں مار بھی کھانی پڑے تو مار کھا رہے ہیں. اور آج ہم کون سا اسلام لے کر آئے ہیں کہ ہم سب سے پہلے تلوار ہی اٹھاتے ہیں، پیغام پہنچانے کی طرف توجہ نہیں ہے، تلوار اٹھانے کی طرف ہے. فلما کتب علیہم القتال، اور بس جب فرض کر دیا گیا ان پر قتال، اس کے بعد کیا ہوا؟ مدینہ ہجرت کر کے آ گئے، قتال فرض ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے کہا اب نکلو. تو اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیت اللہ او اشد خشیہ، تو ایک فریق ہے، ایک گروہ ان میں سے ڈر رہا ہے لوگوں سے ایسے جیسے اللہ سے ڈرنا، یا اس سے بھی زیادہ ڈرنا. یعنی پھر تو مشرقین مکہ سے ایسے ڈرنے لگے، یہ کون لوگ تھے؟ منافقین. یعنی وہاں پہ ان کو کہا گیا تھا مسلمانوں کے کہ اپنے ہاتھ روک کے رکھیں، جب مدینہ آ گئے تو کہا اب لڑو، اب جب لڑنا فرض کر دیا تو کہہ رہے ہیں کہ ہائے، اب ان کو خوف آنے لگا کہ یہ قریش جو ہیں یہ تو بڑے طاقتور ہیں، ہمارا کیا بنے گا. اور اتنا ان سے ڈر رہے، اتنا ان سے ڈر رہے کہ جیسے اللہ سے ڈرنا ہو، یا پھر اللہ سے بھی زیادہ ان کے دلوں میں ان انسانوں کا ڈر بیٹھ گیا. رحم فرمائے. ایک تو بات اس میں یہ پتہ چلتی ہے کہ بعض دفعہ ہم بڑی باتیں کرتے ہیں کہ ہاں ہمیں اگر یہ موقع مل جائے، ایسا ہو جائے تو ہم یہ کریں گے، یہ کریں گے. جب موقع ملتا ہے، اللہ تعالیٰ چانس دیتا، تو پھر کہتے ہیں اب یہ مجبوری، اب وہ ایسا، اب یہ ہو گیا. یہاں پہ دیکھیں بتایا گیا کہ پہلے دعائیں مانگتے تھے کہ ہمیں اجازت ملے تو ہم لڑیں، اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا تو اب تم ڈر رہے ہو. اب اس میں مدینہ میں جو رہنے والے تھے منافقین وہ بھی تھے، ہو سکتا ہے مہاجرین میں سے بھی کوئی ایسا ہو جو کمزور ایمان والا ہو. اور یہاں پہ یہ ایک بات بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ بعض دفعہ دلوں کے اندر جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان کے دلوں میں بھی انسانوں کا ڈر اللہ سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے. یہ تبھی ہوتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی طاقت، اس کی قدرت کا اندازہ نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت کتنی ہے، اور اس کے مقابلے میں انسان، اس کی کیا حیثیت ہے. تب ان کے دلوں میں انسانوں کا ڈر زیادہ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کا کم. کیا وہ جانتے بھی اللہ کی ذات کیا ہے؟ بعض دفعہ ہمارے بھی دلوں میں ایسا ہوتا ہے، ہوتا ہے یا نہیں؟ جس وقت یہ اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام ہوتا ہے تو ہم صرف اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ پھر لوگ کیا کہیں گے. لوگوں کا ڈر ہمارے دل میں اللہ کے ڈر سے بھی زیادہ ہو گیا. یا نیکی کا کام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا کوئی کام ہوتا ہے، لیکن ہم کیوں نہیں کر پاتے، کیوں پیچھے رہتے ہیں؟ یہ بھی پیچھے رہ گئے نا، کیونکہ ان کو ڈر لگتا تھا لوگوں سے. ہم کیوں پیچھے رہتے ہیں؟ لوگوں سے ڈرتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے اگر میں یہ کام کر لوں گی، لوگوں کا کیا ریئیکشن ہوگا. اللہ کا ڈر نہیں اور لوگوں کا زیادہ. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، تو نے ہم پہ قتال فرض کیوں کر دیا؟ لولا اخرتنا الى اجل قریب، اللہ تھوڑی دیر کے لیے ہمیں مہلت دی ہوتی، ذرا پوسٹ پون کر دیا ہوتا، تھوڑا اور دن ہمارے لیے ہم تھوڑی تیاری کر لیتے، ہم ایسے کر لیتے. یعنی بہانے کے جیسے کہ تاخیر کر دینے سے شاید ہو سکتا ہے کہ یہ زیادہ تیار ہو جاتے، ایسے نہیں ہے۔ بات یہ نہیں تھی کہ ڈیلے کر دیا جاتا تو ایکسیپٹیبل ہو جاتا ان کے لیے۔ بات کیا ہے، اب یہ جو بہانے بنا رہے ہیں کیوں کر دیا، تھوڑی دیر ڈیلے ہو جاتا، اللہ تعالیٰ نے وہ بات کھول دی، قل کہہ دیجئے متاع الدنیا قلیل۔ اس کا جواب یہ نہیں دیا کہ تم یہ کہہ رہے ہو، تم وہ کہہ رہے ہو، ایک بات بس کر دی گئی، آپ یہ کہہ دیں دنیا کی کا فائدہ، دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا سمجھانے کا انداز کتنا پیارا ہے، یہ نہیں کہا کہ تمہارے دل میں، اصل میں مسئلہ کیا تھا، ان کے دل میں دنیا کی محبت اتنی آ گئی تھی کہ اب ڈر رہے تھے ہائے دنیا چلی جائے گی، اس دنیا کو چھوڑ کے جانا پڑ گیا، یا دنیا کا نقصان ہو گیا تو کیا ہوگا۔ کوئی بات نہیں کہے گی تمہارے اندر دنیا آ گئی، تمہارے اندر یہ ہو گیا، تم ایسے نہیں، ان سے بس کہہ دیں، یعنی تفسیر میں تو ہم یہ بات کہیں گے ہی کہ ان کے دل میں دنیا کی محبت آ گئی تھی تو ان کو بتا دیا گیا کہ دنیا کا متاع قلیل ہے، لیکن وہاں پہ یہ نہیں کہا گیا تمہارے دل میں کیا ہے، وہاں پہ کہا گیا بس ان کو یہ بتا دیں۔ چور کو خود ہی پتا ہے نا، جس کے اندر جو چیز ہے اس کو وہ خود جانتا ہے، اس کو کہہ دیا گیا دنیا کا فائدہ تھوڑا ہے، والآخرت خیر لمن اتقى، آخرت بہتر ہے، لیکن کس کے لیے بہتر ہے؟ لمن اتقى، ہر ایک کے لیے نہیں، ہر ایک کے لیے تو نہیں بہتر، جو جہنم میں جانے والے ہیں ان کے لیے تو بہتر نہیں ہے، اس کے لیے جو تقوی اختیار کرے۔ تو دنیا کیسے تھوڑی ہے، اس کی کوانٹیٹی بھی تھوڑی، کیونکہ ایج تھوڑی ہے نا اس کی، دیکھیں آپ خود ہی سوچیں، دنیا کی زیادہ سے زیادہ 100 سال کی زندگی کے مقابلے میں ان لمیٹڈ لائف، انفینٹ، فائنائٹ کے مقابلے میں انفائنائٹ جو ہے، کوئی کمپیریزن ہے؟ 100 سال یہاں پہ جیے اور وہاں پہ ایک ایسی زندگی جس کا کوئی اینڈ ہے ہی نہیں، چلتی جا رہی ہے، اینڈ ہی نہیں ہے اس کا، کوئی کمپیریزن ہے نہیں۔ تو ایج کے لحاظ سے بھی، ٹائم کے لحاظ سے بھی کوئی کمپیریزن نہیں، کوالٹی کے لحاظ سے بھی کوئی کمپیریزن نہیں، کہاں آخرت اور اس کی نعمتیں، اور کہاں دنیا کے مسئلے مسائل اور مصائب، یہاں کا سب عیش بھی مل جائے تو وہاں پہ جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا اور جو کچھ دنیا میں اس سے بہتر ہے، اتنی سی جگہ، چھوٹی سی۔ تو دنیا تو قلیل ہی ہے، کوانٹیٹی میں بھی قلیل ہے، کوالٹی میں بھی قلیل ہے۔ اور پھر دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی حیثیت یہ بتائی آخرت کے مقابلے میں، صرف اتنی سی ہے کہ تم کسی سمندر میں جاؤ اور اس میں انگلی ڈبو لو اور نکالو تو دیکھو کتنا سا پانی تمہاری انگلی پہ لگا رہ جاتا ہے، جتنا یہ پانی ہے سمندر کے مقابلے میں، اتنی حیثیت ہے دنیا کی آخرت کے مقابلے میں۔ جب انسان مر جائے گا نا، اسے پوچھا جائے گا کم لبث، کتنا ٹھہرے تم، دنیا میں کتنا جیے تھے، وہ کہے گا یومن او وعد یوم، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، خود ہی کہے گا۔ بعض لوگ تو یہ کہیں گے ما لبثنا غیر ساعۃ، ہم نہیں ٹھہرے مگر ایک گھڑی، ایک گھڑی مطلب کیا، ایک گھنٹہ سے زیادہ نہیں ہم رہے، یہ 70, 80, 90 سال کی زندگی ایک گھنٹہ نظر آئے گی، اس لیے کہ جب وہ آخرت کی وہاں کی زندگی دیکھے گا، اس کو نظر آئے گی تو واقعی یہ صرف اتنی سی لگے گی۔ تو یہاں کا متاع بھی، دنیا کی زندگی کی یہ عیش، آرام، کمائیاں، یہ فائدے، یہ سب بھی بہت قلیل ہیں، اور قلیل کو بھی کہا گیا قلیلن، تھوڑا، اتنا تھوڑا، جب قلیلن آئے گا نا تو نہ ہونے کے برابر، اتنا تھوڑا۔ اور ہمیں کتنی بڑی نظر آتی ہے یہ دنیا، کتنی زیادہ نظر آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی کیا اصلیت بتائی ہے۔ تو ان کو کہا گیا تم اس سے بچ رہے ہو، اصل میں تمہاری بیماری ہی ہے کہ تمہارے دل میں دنیا کی محبت ہے، تم اس کو نہیں چھوڑنا چاہتے، اب بہانے یہ بنا رہے ہو، ہائے اللہ تھوڑا سا ٹائم دیا ہوتا، تھوڑا سا یہ کیا ہوتا، تو یہ تو بہت تھوڑی ہے، آخرت بہت بہتر ہے تقوی والے کے لیے۔ ولا تتلمون فتیلا، تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے، دھاگے برابر اتنا سا بھی نہیں اللہ تعالیٰ نے ظلم کرنا، تمہارا حق نہیں مارا جائے گا، تم اللہ کے راستے میں اگر کوئی نقصان اٹھاتے ہو تو تم سوچتے ہو اللہ تمہارا حق رکھ لے گا، نہیں، کوئی اللہ کے راستے میں کچھ بھی دیتا ہے وہ یاد رکھے لا تظلمون فتیلا، اگر آپ اپنا وقت دے رہی ہیں نا ابھی تو اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرے گا، دھاگے برابر بھی اس کا اجر آپ کو مل جائے گا، وہ کسی کا بھی ظلم کیا ہوتا ہے، کسی کا حق مار لینا، آپ کا حق تھا کہ اس کے اوپر آپ کو کوئی اجر دیا جاتا، اب آپ کو کوئی اجر نہیں دیا جا رہا تو یہ ظلم ہو جائے گا، تو وہ کسی کا حق نہیں مارے گا، دھاکے برابر بھی، آپ نے اتنی سوئی برابر بھی چیز کسی کو دی یا اتنا سا وقت بھی دیا یا اتنی سی ایفرٹ بھی کی، اس کا بھی آپ کو مل جائے گا اجر، اس لیے کبھی فکر نہ کیا کر، پریشانی نہیں ہونی چاہیے اس میں، جو دیا ہے نا آپ کو اس کا فائدہ مل کے رہے گا، نہ کوئی بھولے گا نہ حق مارا جائے گا، اینما تکونو یدرککم الموت، جہاں کہیں بھی تم ہو گے، اب جہاں کہیں بھی میں کیا کیا آ جاتا ہے، امریکہ افریقہ ایشیا کہیں پہ بھی، زمین کے کسی حصے میں، سمندر کے نیچے چلے جاؤ، کسی غار میں گھس جاؤ، کہیں اس میں زمین آسمان سب آ گئے، خلا بھی آ گیا، اینما تکون، تم جہاں کہیں بھی ہوگے، یدرککم، پا لے گی تمہیں کون، موت، جب موت سے تم بھاگتے ہو، جس موت سے تم سوچتے ہو کہ میں بھاگ کے چلا جاؤں کہیں چھپ جاؤں، وہ خود تمہیں آ کے پالے گی، تم سے خود ملاقات کر لے گی جب اس کا وقت آئے گا، تو ولو کنتم فی بروج مشیدہ، چاہے تم قلعوں میں چھپ جاؤ، پختہ مضبوط، ایسا یعنی مشیدہ کون سا ہے، جو اتنا مضبوط بنایا گیا کہ اس میں کوئی پینیٹریٹ ہی نہ کر سکے، کوئی اندر داخل نہیں ہو سکتا، کوئی نہیں آ سکتا اس میں، کوئی اسکائی اسکریپرز ہیں اس میں، کوئی ٹاپ کی جگہ پہ جا کے اوپر منزل پہ رہ رہے ہیں، اس میں اتنے بند اس کو کر دیا گیا کہ کوئی بھی چیز اندر داخل نہیں ہو سکتی، پھر بھی موت آ جائے گی، وہاں پہ بھی آ کے پکڑ لے گی تمہیں، اس چیز کو تو کوئی ڈینائی نہیں کرتا، کافر بھی یہ مانتا ہے کہ ہاں مجھے ایک دن مر جانا، بات وہی ہے کہ انسان اس موت کے لیے تیاری کرے، وہ اس میں ہم ڈفرینٹ ہیں، ورنہ ہر ایک جانتا ہے کہ مجھے مرنا ہے، اس کو عفیت کو محسوس نہیں کرتے، اس چلے جانے کو محسوس نہیں کرتے، سب کچھ چھوڑ جانے کو محسوس نہیں کرتے، اور موت کا یہ ایک جھٹکا ہی ہے تو پتہ چل جائے گا خود ہی کہ متاع دنیا قلیل، یہ ابھی بہت کثیر لگ رہی ہے نا، یہ قلیل اسی وقت پتہ چلے گا جس وقت موت کا ایک جھٹکا آئے گا، جب شاہ سعود فوت ہوا تو اس کی میت پڑی ہوئی تھی، تو شیخ عبداللہ بن باز جو ہیں مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ اس وقت تو فوت ہو گئے، تو انہوں نے شاہی خاندان کے سارے لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہنے لگے کہ یہ بادشاہ تھا مگر آج یہ بادشاہ نہیں، آج کی تاریخ میں، آج کی ڈیٹ میں جو بندہ بھی قبر میں جائے گا اس کے مقام میں اور اس کے مقام میں کوئی فرق نہیں، یعنی دونوں قبر میں ہی ہوں گے، آج تمہیں قلاش مقروض انسان کو قبر میں دفناتے ہو اور شاہ سعود کو شاہی اعزاز کے ساتھ قبر میں دفناتے ہو، لیکن جب قبر کے اس پار دونوں اتریں گے دونوں برابر ہوں گے، موت کے جھٹکے نے دنیا کی ساری رنگینیاں، محل، جائیدادیں، اولاد، بیوی، بچے، سرکاری اعزاز، سب کچھ چھوٹ جاتا ہے، اور جب یہ سارے لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں تو کوئی کسی کو یاد نہیں رکھتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ایک، اے اللہ جب مجھے قبر میں چھوڑ کے لوگ چلے جائیں اور اپنے اپنے کاموں میں لگ جائیں تو اے اللہ اس وقت تو اپنی محبت کو نبھا، اس وقت تو اپنا ساتھ عطا فرمانا، باقی تو سارے چلے جائیں گے نا، تو اے اللہ تو اس وقت اپنا ساتھ عطا فرمانا، کیونکہ اس وقت ایک ہی ساتھی ہوگا اور وہ ہے اللہ، کون قبر میں کسی کے ساتھ جاتا ہے، کون اس تنہائی اندھیرے اور وحشت کو برداشت کر سکتا ہے، اور کبھی اس کا تصور کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے، سوچنا چاہیے کتنے لوگ مجھ سے کم عمر تھے، مجھ سے زیادہ صحت مند تھے، لیکن وہ مجھ سے پہلے ہی چلے گئے. یاد رکھیں، موت جو ہے وہ بیماری یا کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے نہیں آتی، بلکہ ایکسیڈنٹ یا بیماری موت کی وجہ سے آتا ہے. موت تو صرف اس لیے آتی کہ اس کو آنا ہی ہے. تو تم بروج میں بھی جا کے چھپ جاؤ، تم اونچی عمارتوں میں بھی چلے جاؤ، کسی غار میں، کسی جگہ جا کے پناہ لے لو، دیکھو یہ کیسی چیز ہے، یہ چھوڑے گی نہیں. بندے پیچھے پیچھے موت ہے تیری، آگے آگے تو. وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور اگر پہنچتی ہے تم کو کوئی بھلائی تو وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے. یہ جو ہے نا، یہ بھی منافقین کا ایک طرز عمل ہے. اللہ کا نام لے کے کہتا ہے جب پہنچتی ہے ان کو، تُصِبْهُمْ، ان کو کوئی بھلائی، تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے، اللہ نے ہمارے پر بڑا کرم کیا ہے، بڑا یہ ہمارے پر ہوا ہے. تو جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ آج بھی کوئی مسلمان، نام کا مسلمان ہو، نہ اس کو کوئی نماز روزہ کوئی چیز کا پتہ نہیں ہے، پھر بھی وہ کہتا ہے بس ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میرا تو یہ فلم اتنی کامیاب ہو گئی، ماشاءاللہ انشاءاللہ، بس اللہ سے دعا کریں میرا یہ کاروبار ایسا چل جائے، یا میری یہ فلم چل جائے، یا یہ ایسے ہو جائے. تو منافقین اس وقت میں بھی یہ کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور جب پہنچتی ہے ان کو کوئی مصیبت، کوئی چیز، کوئی ایسی برائی، یعنی جیسے سیئہ میں کوئی بھی برائی ہو سکتی، یَقُولُ هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، تو کہتے ہیں یہ تیری طرف سے. کس کو تیری طرف کہہ رہے؟ کیا کی ضمیر کس طرف جا رہی؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الزام دیتے ہیں آپ کی وجہ سے یہ ہوا، آپ نے غلط پلاننگ کی تھی اس لیے ہوا، آپ کی غلط یہ اسٹریٹجی تھی اس لیے ہوا. یعنی ایسی تانا دینے والی اور دکھ دینے والی باتیں کرتے ہیں، آپ کی غلطی تھی، آپ کی غلطی سے ہے، اس طرح سے الزام دیا کرتے تھے. قل، آپ کہہ دیجئے، کل من عند اللہ، سب کا سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، کوئی چیز اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہوتی. خالق ہر چیز کا اللہ ہی ہے، اگر شر آتا ہے تو اس کی طرف سے، خیر آتی ہے تو اس کی طرف سے، مگر شر کا سبب کیا ہوتا ہے وہ آگے بتایا گیا. فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، کیا ہو گیا اس قوم کو، کیا ہو گیا ان لوگوں کو، یعنی ان منافقین کو، کیا ہو گیا ہے کہ یہ کوئی بات سمجھتے ہی نہیں ہیں، اللہ کی کوئی بات ان کو سمجھ نہیں آتی. حدیثہ سے مراد کوئی بھی بات بھی ہو سکتی اور اللہ کا کلام بھی ہو سکتی، ان کو سمجھ نہیں آتا یہ. اب پتہ ہے جو بڑے بعض بزرگ تھے، تو وہ اگر ان کو قرآن کی کوئی بات سمجھ نہیں آتی تھی نا، وہ روتے تھے اس آیت کی وجہ سے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ منافقین کو قرآن کی سمجھ نہیں آتی، ان کو اللہ کی کوئی بات سمجھ نہیں آتی، اور ہمیں نہیں سمجھ آ رہی تو کہیں ہم منافق تو نہیں ہوں گے. ہم بھی کبھی ایسا سوچتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تو کہیں یہ وجہ تو نہیں ہے، کیونکہ یہ ان کی کوالٹی بتائی گئی. کیا ہو گیا ان کو کہ ان کو کوئی بات سمجھ ہی نہیں آتی؟ کیا نہیں اس کو سمجھ آتا تھا کہ بھلائی اور برائی سب اللہ کی طرف سے. وہ الزام لگاتا تھا برائی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو بھی پہنچتی ہے تم کو کوئی بھلائی تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، تو وہ تیرے اپنے نفس کی وجہ سے جو برائی بھی پہنچتی. دیکھیں آتی تو اللہ کی طرف سے ہی ہے، لیکن وجہ کیا ہوتی ہے؟ برائی کی وجہ انسان کی بدعمالیاں ہوتی ہیں، انسان کے گناہ ہوتے ہیں. انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کا وبال، یہ کوئی مصیبت، کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی ایسی صورت میں اس کے اوپر آتا ہے. انسان کو جب بھی کوئی تکلیف پہنچے پھر اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنی کوتاہیوں پہ نظر کرنی چاہیے، اپنی غلطیوں کو دیکھنا چاہیے. ڈھونڈنے چاہیے اپنے قصور کے میں نے کیا قصور کیے ہیں. یہ نہیں کہنا چاہیے جیسے بعض لوگ کہتے ہیں میرے سے کون سا ایسا قصور ہو گیا کہ میرے اوپر یہ مصیبت آ گئی, میں نے کون سا ایسا کوئی گناہ کر دیا. اس یہ نہیں کہنا چاہیے کیونکہ اس میں ڈیفائنس ہے نا, آپ ڈینائی کر رہے ہیں کہ میرے سے تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا, ہم سے کون سا ایسا قصور ہو. نہیں کہیں ہم سے قصور ہوا ہے. دیکھیں یونس علیہ السلام نے اپنا قصور ماننا تھا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, میں ظالم ہوں. وہ بھی کہتے کہ میں نے کیا کر دیا ایسا, وہ تو لوگ ایسے ہی تھے, وہ تو قوم ایسی ہی تھی, اور میں ان کو چھوڑ آیا تو کون سی ایسی اتنی بڑی بات کیا ہو گئی, اتنا میرے سے کیا قصور ہو گیا. دیکھیں نبی ہو کے وہ کہہ رہے ہیں انی کنت من الظالمین, میں نے ہی غلط کیا ہے, میں ہی ظالم ہوں. ہم بھی کبھی مانتے ہیں اپنی غلطی؟ جب ہر بار کوئی مشکل آتی ہے, کوئی پریشانی, کوئی دکھ, کوئی تکلیف, ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیشہ دوسروں کے قصور ڈھونڈنے لگتے, فلاں نے ایسا کیا تھا نا اس لیے ہوا, فلاں ایسا کرا تو پھر یہ ہوا, میری اپنی کیا غلطی ہے؟ وہ نظر ہی نہیں آتی. اور وہ تو ماننی دنیا کا سب سے مشکل کام ہے کہ اگر انسان کبھی اپنی غلطی مان لے کہ میرا بھی کوئی قصور ہو سکتا ہے. دوسروں کے اوپر غصہ کرتے رہتے ہیں, دوسروں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کس کی کہاں کون کس جگہ پہ مجھے مل جائے کہ میں اس کے اوپر الزام دے دوں, میرا تو کوئی قصور نہیں, ان کا قصور ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, کوئی مصیبت نہیں تم پہ پہنچتی تمہیں پہنچتی مگر وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. ویعفو عن کثیر, ہم تو بہت سارا تم ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ ساری ہمارے قصوروں پہ تو ہمیں پکڑتا بھی نہیں ہے, بہت سارے معاف کر دیتا ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں آپ کسی کو مصیبت میں دیکھیں, مشکل میں دیکھیں کہیں ہاں کچھ قصور ہی کیا ہوگا اسی لیے تو ایسا ہے, یہ اس قدر غلط سوچ ہے نا, اتنی بری بات ہے. اس لیے کیونکہ دیکھیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اگر واقعی اس سے کوئی قصور ہوا اور اللہ نے اس کو کسی مشکل میں ڈال دیا تو یہ اس کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت ہے, اس لیے کہ وہ ضرور اپنی غلطی دیکھے گا, اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرے گا, توبہ کرے گا, اللہ سے قریب ہو جائے گا, رجوع کرے گا, عبادت میں زیادہ اس کا وقت لگے گا, وہ اللہ کی طرف لوٹے گا, تو ایک خیر ہی اس کی لیے ہو گئی نا. اور اگر کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو بتائیں کیا یہ خیر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اور خوشیاں دے اور کامیابیاں دے؟ وہ تو کبھی سوچے گا ہی نہیں میں نے کوئی غلطی کی ہے, وہ تو اسی راستے پہ چلتا رہے گا. وہی والی بات ہوگی نا جو میں نے ابھی آپ کو کہی ہے کہ منافق کے دیکھنے کا طریقہ ڈفرینٹ تھا, وہی چیز جو خیر تھی وہ اس کو لگ رہا کہ اے شکر ہے میں اس مصیبت سے میں بچ گیا, اور وہی چیز جو شر ہوتی ہے ان کو اپنے لیے خیر نظر آتی ہے, خیر ہوتی ہے ان کو اپنے لیے شر نظر آتا ہے. یہاں پہ ویسے کہنے کو کسی کا دکھ اور تکلیف ہے لیکن دیکھا جائے تو وہی اس کے لیے اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے, اس کے اللہ گناہ جھاڑ دیتا ہے, دکھ تکلیف آئی اس کے گناہ جھاڑ, ایک کانٹا بھی مومن کو چپتا ہے اس سے اس کے گناہ معاف ہو جاتے, تو اس کے تو گناہ معاف ہو رہے ہیں. کسی کی بیٹے کی ڈیتھ ہوئی تو لوگوں نے اس پہ کہنا شروع کر دیا ضرور انہوں نے کوئی قصور کیا ہوگا جو ان کے بیٹے کے ساتھ یہ ہوا. اتنی تکلیف دہ بات تھی یہ سن کے بھی کہ آپ کیسے یہ بات کہہ سکتے, پتہ نہیں اللہ نے ان کے کتنے درجے بلند کر دیے. تو کسی کے بارے میں اس طرح کی بات سوچنا یہ بہت غلط بات ہے, ایسا نہیں سوچنا چاہیے. جب کسی کو دیکھو اس میں تو یہ سوچو کہ کوئی آزمائش ہے اللہ کی طرف سے. کیا انبیاء کے اوپر مصیبتیں نہیں آئیں تو آپ ان کے بارے میں کیا اس طرح سوچیں گے؟ کبھی نہیں ہم سوچتے نا. صالحین کے اوپر, صحابہ کے اوپر کتنی مشکلات آئیں لیکن ہم یہی سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس طرح ان کے درجے بلند کرتا ہے, یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے, تو ہم باقی لوگوں کے بارے میں کیوں نہیں ایسا سوچ سکتے؟ تو جب مصیبت آتی ہے, کوئی مشکل آتی ہے تو وہ کوئی آزمائش بھی ہو سکتی اور وہ انسان کے کسی گناہ کا نتیجہ بھی ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ہی پاک کر دیتا ہے, یا اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق دے دیتا ہے, اللہ تعالیٰ اپنی طرف اس کو کر لیتا ہے اس کا رخ, تو اس کے لیے تو رحمت ہو گئی. اب دیکھنے والے کہہ رہے ہیں دیکھو کوئی گناہ ہی کیا ہوگا, دیکھو یہ اتنے برے ہی ہوں گے جس جو ان کے اوپر مصیبت ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے جب ہمارے اوپر کوئی تکلیف مصیبت مشکل آئے؟ ہم نے اپنے قصوروں کو دیکھنا ہے, ہماری ڈیلنگ کسی کے ساتھ, ہمارے معاملات چیک کرنے ہیں, اپنے اخلاق پہ نظر ڈالنی ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے میرے سے کسی کا حق تو نہیں مارا گیا, کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں ہو گئی, میں نے کسی کو ہرٹ تو نہیں کر دیا, میری عبادت میں تو نہیں کوئی کوتاہی ہو رہی، کہاں پہ کمی ہو رہی ہے؟ حقوق اللہ میں بھی دیکھیں، حقوق العباد میں بھی دیکھیں، کدھر کمی ہو رہی ہے میری طرف سے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار بہت زیادہ کرے. لیکن توبہ کی یہ کہنے کا مقصد یہ کہ توبہ کرتے کرتے یہ نہیں بھول جانا کہ اپنی غلطی کوئی نہ ڈھونڈے، اور دل میں یہ ہو کہ ہم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، اور استغفار بھی کرتے جا رہے ہیں. کیونکہ کسی نے وظیفہ بتا دیا استغفار کا، تو میں استغفار کا وظیفہ کر رہی ہوں، لیکن میرے دل میں یہ نہیں ہے کہ میں کوئی غلط کروں. بلکہ کئی لوگوں کو اگر کہیں کوئی مشکل آئی ہو، کہیں آپ توبہ استغفار بہت زیادہ کریں، توبہ بہت اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے مشکلات سے انسان کو نکال دیتا ہے، تو وہ سوچتے ہیں کہ یہ ہمیں کیا کہہ رہی ہے توبہ کریں. وہ مائنڈ کرتے ہیں، غصہ کرتے ہیں کہ ہمیں کہہ رہے ہو توبہ کریں، یعنی ہم کوئی گناہ گار لوگ ہیں جو آپ ہمیں توبہ کے لیے کہہ رہے ہیں؟ تو یہ ہماری اپروچ نہیں ہونی چاہیے. قرآن بتاتا ہے کہ ہماری اپنی غلط کاریاں، ہم انسان ہیں، ہم سے غلط ہوتا ہے، پتہ نہیں کتنا غلط ہوتا ہے. ہم اپنی کوئی مشکل آئے فوراً یہ دیکھیں میرے سے غلطی کیا ہو، اور بعض دفعہ انسان کو پتہ بھی چل جاتا ہے، سمجھ آ جاتی ہے میں نے یہ غلط کیا تھا نا، اسی لیے میرے اوپر یہ آیا. تو اس لیے دیکھ کے پھر اس کے بعد کثرت سے توبہ کریں. ارسلنا للناس رسولا، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو وہ یہ کہتے ہیں نا کہ آپ کی طرف سے آتی ہے، نہیں، ان کو بتاؤ کہ تمہارے نفس کی طرف سے آتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اے نبی ہم نے تو آپ کو رسول بنا کے بھیجا لوگوں کے لیے، آپ کو لوگوں کے لیے مصیبت تھوڑی بنا کے بھیجا کہ آپ کی وجہ سے ان پہ مصیبتیں آنے لگیں. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ کافی ہے اس پہ گواہ. کس چیز پہ؟ اللہ کس چیز پہ گواہ؟ کہ آپ اپنی رسالت کا حق ادا کر رہے ہیں، اللہ اس کے اوپر گواہ ہے. اللہ کی گواہی بہت بڑی چیز ہے، معمولی بات نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا گواہ ہو جائے. اللہ کی گواہی کیا ہوتی ہے؟ ایک دفعہ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ چوری کر رہا تھا، اس کو بلایا، پوچھا کہ تم چوری کر رہے تھے، تو وہ کہنے لگا آگے سے میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں نے چوری نہیں کی، جھوٹی بات کر رہا تھا نا. تو پتہ ہے عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کہنے لگے اللہ کا نام سچا ہے اور اللہ کی گواہی بھی سچی ہے، میری آنکھوں نے جو دیکھا ہوگا وہ جھوٹ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا نام نہیں جھوٹا ہو سکتا. تم کہتے ہو اگر تو میری آنکھوں نے جھوٹ دیکھا ہوگا، لیکن یہ بات سچی ہے، تم نے نہیں کی ہوگی چوری. تو اس لیے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ کے نام کی اول تو قسم کھانے کے سوچ سمجھ کے کھائیں، بہت بڑی جرأت کی بات ہے یہ، بہت احتیاط کریں کہ اس میں کہیں کوئی غلط بات کی آمیزش بھی نہ ہو جائے. دوسرے یہ کہ اگر کسی نے آپ کے سامنے اللہ کی قسم کھا لی ہے نا، تو آپ اس پہ یقین کر لیں، کیونکہ وہ نام بہت بڑا ہے. اپنا نقصان اٹھا لیں، لیکن اللہ کی جو گواہی ہے اس کو نہ ٹکرائیں کہ میں نہیں مانتی. نہیں، عیسیٰ علیہ السلام نے جیسے فرمایا کہ میری آنکھوں نے جو دیکھا وہ غلط ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے نام کو لے کر جو تم نے بات کی ہے وہ ٹھیک ہے، وہ گواہی ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کافی ہے اس پہ شہید، یعنی اللہ تعالیٰ اس پہ گواہ کافی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور یہ کہ آپ نے اپنا حق رسالت ادا کیا. مائی یوتی رسول فقط عطا اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے تو اللہ ہی کی اطاعت کی ہے. دیکھیں رسول کی اطاعت کرنے کا حکم کون دے رہا ہے؟ یہ بات کون کہہ رہا ہے یہاں پہ؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، خود وہ فرما رہا ہے کہ جس نے میرے رسول کی اطاعت کی تو ایسے ہی ہے، اس نے میری اطاعت کی ہے. تو یہ تو اللہ کا حکم ہوا نا پھر کہ رسول کی اطاعت کرو. اب ان ساری آیات کو آپ ہائی لائٹ کریں جو اطاعت رسول پہ. میں چاہتی ہوں جتنی بھی آیات ابھی تک گزری ہیں ہم پڑھ رہے ہیں، سب کو ہائی لائٹ کریں، تاکہ جو لوگ منکرین حدیث ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ حدیث کی ضرورت نہیں، وہ اطاعت رسول کدھر سے کریں گے؟ اور اطاعت رسول کتنی ضروری ہے؟ وہ کہتے ہیں قرآن کافی ہے، رسول کی بات ہمیں نہیں چاہیے. تو رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، یہ قرآن بتا رہا ہے. اور آپ نے قرآن کو کہتے ہو ہم قرآن کو مانتے ہیں، تو قرآن میں ہی تو یہ لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب آپ کا قرآن پہ بھی ایمان نہیں ہے. دیکھیں رسول کی جو اطاعت آپ کرتے ہیں نا، وہ ان کی شخصی اطاعت نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے میسنجر ہیں، اس کے رسول ہیں، اس وجہ سے ہیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. یہ تو آپ ہم یہ نہیں کہہ سکتے، اچھا حدیث میں ہے نا کہ لعنت بھیجی گئی ہے، حدیث میں ہے نا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، حدیث میں ہے نا کہ ایسا بندہ اتنا گناہ گار ہے یا اس کے لیے جہنم ہے، قرآن میں تو نہیں ہے نا کہ اس کے لیے جہنم ہے. تو نہیں، چاہے حدیث میں ہے تو وہ بھی اسی طرح جیسے قرآن میں کوئی بات آ جائے. وَمَن تَوَلَّى، اور جو منہ موڑ جائے، جو نہیں یہ بات مانتا رسول کی اطاعت کی، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، تو اے نبی ہم نے آپ کو ان پہ کوئی نگران بنا کے نہیں بھیجا کہ آپ بس آپ کی ڈیوٹی ہے کہ یہ مان جائیں. نہیں، ہم نے پہلے پڑھا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لَا تُسْأَلْ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اے نبی آپ سے سوال نہیں ہوگا جہنم والوں کے بارے میں، آپ سے ہم نے یہ نہیں پوچھنا یہ لوگ جہنم میں کیوں چلے گئے جب آپ ان میں موجود تھے. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو صرف اتنا پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنا پیغام اللہ کا پہنچا دیا کہ نہیں، اپنی رسالت کا حق ادا کیا یا نہیں. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں اس سٹیٹ کے حکمران تھے، پھر بھی آپ کو کہا گیا کہ آپ ان کے اوپر نگران نہیں ہیں. جیسے ایک اور جگہ پہ نا، لستا علیہم بھی مسیطر، آپ داروغہ نہیں ہیں ان کے اوپر کہ پکڑ پکڑ کے ڈنڈے مار مار کے ان کو صحیح کریں. وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اور وہ کہتے ہیں اطاعت، یعنی ہم اطاعت کریں گے. جیسے نا سمعنا واطعنا، وہ کہتے ہیں، منہ سے کہتے ہیں، کون؟ ساری منافقین کی بات چل رہی. ان کی جب ہمیں ٹریٹس پتہ چلتے ہیں نا کہ یہ ان کی صفات تھی، یہ ان کے کردار تھا، یہ ان کی باتیں تھیں، تو پھر ہم ساتھ ساتھ انالائز کریں کہ یہ اسی طرح کی باتیں ہم بھی تو نہیں کرتے، کہ زبان سے تو کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم اطاعت کریں گے، ہاں ہم مانتے ہیں جو بھی باتیں کرتے ہیں آپ. فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، پھر جب وہ نکلتے ہیں آپ کے پاس سے، بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، تو رات گزارتا ہے ایک گروہ ان میں سے، غیر الذی تقول، سوائے اس چیز کے جو تم کہتے ہیں، یعنی پھر اس کے اپوزٹ باتیں کہتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی. اور کیا کرتے ہیں؟ رات گزارتے ہیں اس میں، یعنی ایک میٹنگ کرتے ہیں آپس کے اندر، ایک جس کو کہیں گے کہ اپنی ایک الگ مجلس کر کے بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر مومن ہماری یہ باتیں سن لیں گے تو وہ تو بہت اس چیز کا ہمارے لیے مسئلہ بن جائے گا. تو وہ اپنا گروپ ایک ان کا تھا منافقین کا، تو رات کے وقت ایسی باتیں جو سازشیں ہوتی ہیں یا جو اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں، دیکھا نا زیادہ تر رات کے وقت ہی ہوتی ہیں، تو یہ رات کے وقت یہ کھسر پسر کرتے تھے کہ دیکھو یہ انہوں نے تو یہ کر دیا، یہ کہہ دیا. اس وقت ان کے سامنے کیا کہتے تھے؟ ہاں ہم نے اطاعت کی، ہم نے مان لیا. کیسا کردار ہے منافق کا؟ دو منہ والے، ادھر کچھ ادھر کچھ، سامنے تعریفیں، سامنے ہم نے مان لیا مان لیا، پیٹ پیٹ جا کے باتیں. ہم دیکھیں کہ ہم بھی تو نہیں کہیں اس طرح سے کرتے، سامنے سامنے لوگوں کے بہت میٹھے بن گئے، بہت ان کی تعریفیں، اور پیچھے اتنی باتیں. واللہ یکتب ما یبیتون، یہ وہ بھول گئے کہ اللہ تو لکھ رہا ہے نا جو وہ راتوں کو بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، جن چیزوں میں وہ رات گزارتے ہیں. فَآرِدْ عَنْهُمْ، آپ کیا کریں؟ اب یہ دیکھیں ایک مسئلہ آ گیا نا کہ پتہ چل گیا کچھ لوگ ایسے باتیں کر رہے ہیں، کچھ لوگ سامنے ہوتے ہیں تو کچھ کہتے ہیں، پیچھے جاتے ہیں تو یہ کرتے ہیں، تو آپ کیا کرنا چاہیے؟ آپ کیا سوچتے ہیں؟ ہم تو یہی کرتے ہیں کہ جب ایسا کچھ ہوتا تو ہم کہتے ہیں منہ پہ کرا لو، سامنے کرا لو، لے کر آؤ اس کو، آؤ فلاں کرو. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ایسے لوگ جو آپ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، سیاسی کر رہے ہیں، مشورے کر رہے ہیں، سامنے آتے ہیں تو ٹھیک ہے، پیچھے اس طرح کے ہو جاتے ہیں، آپ ان سے کیا کریں؟ اعراض کریں، اگنور کر دیں. ڈونٹ میک اٹ اے بگ ڈیل. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں اگر کوئی دین کا کام کرنے والا اس قسم کی باتوں میں پڑ جاتا ہے نا، تو وہ کیا کوئی پازیٹیو کام کرے گا؟ اس کی تو سارا ٹائم اسی میں لگے گا کہ اس کو کلیئر کر دو، اس کے سامنے لے کر آؤ، اس کی بات اس کے سامنے کلیئر کرو، تم اپنی صفائی پیش کرو، تم دلیل لے کر آؤ، کس نے کس کو دیکھا، کس نے کب بات کی تھی، وہ تو انہی کاموں میں پڑا رہے گا۔ پھر اس کے خلاف ایکشن لینا، اس کے خلاف ایکشن کرنا، نہیں کچھ چھوڑو ان کو، یہ ورتھ نہیں ہے کہ ان کے پیچھے پڑے رہو، اعراض کرو ان سے۔ وہ توکل علی اللہ، اللہ پہ توکل کرو۔ اللہ پہ توکل کی بات کیوں آئی یہاں پہ؟ ان کا اعراض کرنا، ان سے اعراض کرنا، وہ توکل علی اللہ۔ اس لیے اللہ پہ توکل کرو کہ یہ یاد رکھو، تم جب انسان یہ دیکھ سوچتا ہے نا کوئی میرے خلاف ایسے باتیں کر رہا ہے، تو اس کے دل میں آتا ہے کہ پتہ نہیں لوگوں کو کہے گا، لوگوں میں مجھے میری غلط باتیں مشہور کرے گا، میرے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ تو کہہ دیا گیا آپ ان کو اگنور کر کے اللہ پہ بھروسہ کریں، اور وہ کیا بھروسہ ہوگا کہ کسی کو کوئی نفع کوئی نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ کا اذن نہ ہو، اور مجھے کوئی نقصان نہیں کوئی دے سکتا جب تک کہ میرے اللہ کا اذن نہ ہو، مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے۔ سمجھ آئیے؟ یعنی ایسے تمام لوگوں کے لیے کتنا پیارا ایک مسئلے کا حل بتا دیا گیا، میرا اللہ ہے نا، بس وہ خود ہی ٹیک کیئر کرے گا، یہ مجھے کیا نقصان پہنچائے گا میرے خلاف باتیں کر کے، جبکہ کوئی کسی کو نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ تو تسلی سی ہو جاتی انسان کو ایک، تو بھروسہ کرو اللہ پہ۔ وکفا باللہ وکیلا، اللہ کافی ہے وکیل۔ وکیل کا کیا کام ہوتا ہے؟ آپ جب وکیل کرتے ہیں عدالت میں، اس کا کیا کام ہوتا ہے؟ آپ کا مقدمہ لڑتا ہے، آپ کے فائدے کی بات کرتا ہے، آپ کے لیے پوائنٹس نکالتا ہے کہ کہاں سے آپ کو فائدہ پہنچ سکے، کدھر سے آپ کے لیے گنجائش نکل سکے قانون میں۔ تو وکیل اپنے جو جس کا وہ وکیل ہوتا ہے اس کی طرف سے کھڑا ہوتا ہے، اس کے لیے دلائل دیتا ہے، اس کے لیے لڑتا ہے۔ تو وہ آپ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں نا، اور آپ کا وکیل اللہ ہے، جس نے اپنا وکیل اللہ کو بنا لیا، اس کو کیا ڈر ہوگا؟ اس کو تو فکر ہی نہیں کرنی چاہیے ان کی باتوں کی۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا بھلا نہیں وہ غور و فکر کرتے قرآن میں؟ یہ ایک تو سب ہم سب کے لیے یہ بات ہے، اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہاں پہ یہ نہیں فرمایا کیا وہ نہیں تلاوت کرتے قرآن کی، کیا وہ ترجمہ نہیں رٹتے قرآن کا، کیا وہ حفظ نہیں کرتے، کیا وہ قرآن کی آیتوں کو سمجھتے نہیں؟ تدبر کہا، تدبر، تدبر میں اور عام پڑھنے میں فرق ہے۔ تدبر بہت ڈیپتھ میں جانا ہے، اس سے نتیجہ نکالنا ہے، کس طرح میری زندگی میں یہ چیز اپلائی ہوتی ہے، یہ ہے۔ ایک اور جو ہے سورہ محمد آیت 24 میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا، یا کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پہ تالے پڑ گئے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی، یہ سمجھ کے نہیں پڑھتے قرآن کو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن اس لیے آیا کہ آپ تدبر کریں، لیکن ہمارے پاس کدھر وقت ہے تدبر کرنے کا؟ اس کو سمپل سمپل ہی اس کو سمجھ لیں تو اس کے لیے بھی وقت نکالنا مشکل ہے۔ یہاں سے پتا چلتا ہے اس کو سمجھ کے پڑھنا، اس پہ غور کرنا، اس کی ڈیپتھ میں جانا، یہ ضروری ہے۔ اس کے سمجھنے کے لیے مل بیٹھنا، یہ سب کی ذمہ داری ہے، ہم پہ فرض ہے۔ منافقین سے کہا جا رہا ہے کہ کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اس لیے کہ اگر تدبر کرتے ہوتے نا تو ان کی یہ حرکتیں نہ ہوتی جو یہ کر رہے ہیں، راتوں کو بیٹھ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، قتال سے دور رہ رہے ہیں، اطاعت رسول میں پیچھے ہیں، قرآن میں یہ تدبر نہیں کرتے؟ ان کو پتہ نہیں قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ بھی کہتے تھے نا ہم تو قرآن تو مانتے ہیں لیکن اطاعت رسول، وہ ان کے لیے مشکل تھا۔ تو نام تو بہت قرآن 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 قرآن، تو اس پہ تدبر نہیں کرنا۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ ہوتا اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے تو البتہ وہ پاتے اس میں بہت زیادہ اختلاف۔ بہت زیادہ اختلاف کیوں پاتے؟ اس لیے کہ کوئی بھی اور اگر کوئی چیز لکھتا ہے، مثلا کوئی انسان اگر کسی انسان نے لکھا ہوتا اگر یہ قرآن، تو کیا ہوتا؟ ایک بندہ 23 ایئرز تک اگر کوئی چیز لکھتا رہتا، دیکھیں اتنا ہی تقریباً اتنا ٹائم لگا اس قرآن کو مکمل طور پہ اترنے میں، رائٹ؟ اگر کوئی بندہ اتنے عرصے تک کچھ لکھتا ہے. خود سوچیں انسان کی تو 8-10 سال بعد ہی وہ سوچ ہی نہیں رہتی. جیسے جیسے ایج بڑھتی ہے, جیسے حالات وہ دیکھتا ہے, جیسے زندگی میں اور اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں, اس کی سوچ بھی بدلتی رہتی ہے. اس کے علم میں اضافہ ہوتا تو سوچ کسی اور طرح سے ہو جاتی ہے. تو اگر وہ پہلے دن کچھ چیز لکھتا ہے, 10 سال کے بعد وہی چیز اگر اپنی آپ کو پرانی 10 سال پرانی کوئی چیز نکال کے دیکھیں, 20 سال پرانی کوئی چیز کاپی نکال کے دیکھیں, کوئی ڈائری نکال کے دیکھیں, انسان سوچتا ہے کتنی میں بے عقل تھی, کیا باتیں میں نے لکھی ہوئی. یہ اب تو آپ اس سے خود ہی ایگری نہیں کریں گے جو چیزیں آپ نے لکھی ہوں گی. نہیں آپ کئی دفعہ ہم خود بھی بولتے ہیں نا, ہاں یہ میری تب کی باتیں ہیں, اس وقت تو مجھے اتنی سمجھ ہی نہیں ہوتی تھی, اس وقت تو مجھے عقل ہی نہیں تھی, ہے نا. تو انسان اپنی ہی بات کو کنٹرڈکٹ کرتا ہے, انسان اپنی ہی بات سے ڈس ایگری کرنے لگتا ہے. تو اگر یہ قرآن بھی کسی انسان کی طرف سے ہوتا, کسی اور کی طرف سے ہوتا, تو اس میں آپ کنٹرڈکشنز دیکھتے. لیکن دیکھتے ہیں شروع سے آخر تک اس میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے. یہ ایک ہے سیم, جو پہلے باتیں کہی گئیں وہ جو 23 سال کے اینڈ میں آخر میں جو وحی اتری ہیں ان باتوں سے وہ ٹکراتی نہیں ہے, کوئی اختلاف نہیں ہے شروع کی بات میں اور آخر کی بات میں, یا بیچ کی باتوں میں کوئی کبھی کچھ کہہ دیا جائے کبھی کچھ کہہ دیا جائے, ایسا کچھ نہیں ہے. تو یہ ایک آیت آپ نوٹ کر لیں, یہ ان کے لیے دلیل ہے, ان سب لوگوں کے لیے, ان کو جواب دینے کے لیے آپ کے پاس دلیل ہے کہ جو کہتے ہیں نا پروف لے کر آؤ کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے. کبھی آپ کو کوئی غیر مسلم بھی کہہ سکتے ہیں پروف لے کر آؤ, آپ کے کہنے سے تھوڑی ہم مان لیں گے یہ اللہ کی طرف سے, تو اس کا کیا پروف ہے. تو ان کو بتائیں وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. یہ پھر ایسا نہ ہوتا جیسا یہ ہے, اس کو پڑھ کے تو دیکھو, اس پہ غور و فکر کر کے دیکھو, تمہیں تب پتہ چلے گا کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم میں تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. تلاوت سنیں.
ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.